أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. گفتگو ہماری جو ہے وہ اس حوالے سے چل رہی تھی کہ مزاج اور تربیت کی بنیاد پہ جو اخلاق پہ اثر ہوتا ہے، آیا وہ اثر ظاہر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے کہ انسان کے اندر پائے جانے والے اخلاق تبدیل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اگر ایک شخص جو ہے اس کے اندر کوئی اخلاقی خرابی راسخ ہو گئی ہے تو آیا وہ ختم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یا اگر ایک آدمی کسی اخلاقی اچھائی کو حاصل کر چکا ہے تو کیا اسے پھر بے فکر ہو جانا ہے کہ ابھی یہ اچھائی کبھی ختم نہیں ہوگی، یا یہ اچھائی جا سکتی ہے واپس تو برا بن سکتا ہے. تو اس کے سلسلے میں تین نظریے تھے کہ جس کا ہمارے سے کچھ گفتگو جو ہے پچھلے درس میں آ چکی تھی، کہ ایک گروہ تو ان علماء کا ہے کہ جن کی تعداد کم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اخلاق تبدیل نہیں ہو سکتے، جو راسخ ہو گئے اس کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اگر اچھا بن گیا تو اچھا ہی رہے گا، برا بن گیا تو برا ہی رہے گا. دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اخلاق تبدیل ہو سکتے ہیں سارے کے سارے، چاہے راسخ ہو گئے ہو چاہے راسخ نہ ہوئے ہو، چاہے وہ فطری ہو چاہے غیر فطری ہو. اور تیسرا گروہ جو ہے وہ ان علماء کا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ سارے اخلاق تو تبدیل نہیں ہو سکتے، البتہ اکثر اخلاق جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. تو مصنف جو ہیں وہ اس آخری والے نظریے کے قائل ہیں، مگر اس آخری والے نظریے میں بھی اکثر اخلاق، یعنی آرام سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 99% اخلاق کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ یہ تبدیل قابل تبدل و تبدیل ہیں، سوائے یہ کہ بعض وہ اخلاقی صفات کے جن کے بارے میں شریعت کی طرف سے کوئی احکام نہیں آئے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ تبدیل واقع نہ ہو، مگر شریعت نے جہاں جہاں حکم لگایا ہے کہ فلاں چیز واجب ہے، فلاں حرام ہے، فلاں مکروہ ہے، فلاں مستحب ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ میں تو پیدائشی جھوٹا ہوں، جھوٹ کی عادت اتنی ہو گئی کہ میں جھوٹ چھوڑ ہی نہیں سکتا ہوں، اب شریعت کہتی رہے تو یہ نہیں ہے. شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ حکم پہ عمل کرنا انسان کے بس میں ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ اخلاق میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر شریعت کا آنا بیکار ہو جائے گا. اسے کہ اگر انسان اپنے میں چینجنگ لا ہی نہیں سکتا تو شریعت کے احکام کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اسی بات کے مصنف نے اشارہ کیا ہے، اور پھر جو ہے بعض اقوال کو ذکر کرنے کے بعد ایک اور بات کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں کہ جب ہم تربیت کے مرحلے پہ آتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے اوصاف حسنات سے آراستہ کرنا ہوتا ہے اور اوصاف رذیلہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوتا ہے، تو طریقہ کیا اپنانا ہوتا ہے. مگر پہلے یہ بحث ختم ہو جائے تو دیکھیں عبارت صفحہ نمبر 39 کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. فرحق کو القول بالتفسیر، کہ صحیح نظریہ ہے وہ تفسیر والا ہے، کہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% انسان میں تبدیل واقع ہوتی ہے، یعنی قبول بعض الاخلاق کے، بل اکثر ہے بالنسبت اکثر التبدیل حصے و ایان. اس لیے کہ نہ فقط بعض اخلاق بلکہ اکثر اخلاق ایسے ہیں کہ جو تبدل اور تبدیل کو قبول کر سکتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم خود ہی کرتے ہیں. کئی لوگ ہمارے سامنے ایسے ہوں گے کہ جو کسی زمانے میں بہت اچھے تھے آج برے بن گئے، کسی زمانے میں بہت برے تھے آج اچھے ہو گئے. اس کا مطلب یہ تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کے اخلاق چینج نہیں ہو سکتے تو پھر شریعتوں کا آنا جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا. کہ وہ ربوترا نے سیاست و شرائع روزہ ہو، اس لیے کہ اگر اخلاق تبدیل نہیں ہو سکتے تو جتنے قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں یا جتنی شریعتیں آتی ہیں وہ بیکاری ہو جائے گی. اسی کہ انسان کہتا ہے کہ میری عادت ہی سگنل توڑنے کی، تو میں سگنل پہ رک ہی نہیں سکتا ہوں، تو اس سگنل پہ رکنے کا قانون بیکار ہو جائے گا. اسی انسان کہ میری عادت ہی جھوٹ بولنے کی، میں سچ بول ہی نہیں سکتا ہوں، تو پھر شریعت نے کیسے کہا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان اگر جھوٹ کی عادت ہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے. وہ تیسری دلیل دے رہے مصنف کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے اندر بھی ہم بعض تبدیلیاں کرے اور بعض چیزوں کی پریکٹس کروائے تو اس کی عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. ایک وحشی جانور ہے، اس کو ہم ضائع اور پرورش کرے اور خیال رکھے تو پالتو بن جاتا ہے. ایک گھوڑا کے جو مثلا کسی کو سوار ہونے نہیں دے رہا ہوتا ہے، جو بھی اس کو سوار ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے، اگر اس کی ہم پرورش کرے، اس کا خیال رکھے، اس کو تعلیم کرے تو وہی فرما بردار بن جاتا ہے، وہی جو ہے وہ سواری کے لیے اس بات کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر سواری کرے. تو جب جانوروں میں یہ چیز ممکن ہے تو پھر انسان میں کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو بالکل جو ہے اخلاق تبدیل ہو سکتے ہیں. پہلی طرح حص و عیان ہم خود محسوس کرتے دیکھتے ہیں، اچھے لوگ برے بن جاتے، برے اچھے ہو جاتے، اس میں تبدیلی ہوئی. اگر نہیں ہوتی تو مثلا جو ہے وہ یہ ہمارا مشاہدہ غلط ہوتا. دوسری دلیل شریعتوں کا آنا بیکار ہو جاتا. تیسری دلیل یہ کہ خود ہم جانور میں ہو سکتا ہے جس کے بعد عقل نہیں ہے، تو انسان میں بطریقہ اولا اس کا امکان موجود ہے. ورے امکان ہے تغیر خلق بہائے میں، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ جانوروں کے اخلاق چینج ہو. کہ اس ینتقر السید و من توحش ادھر ان سے، ور فرس و من جمع ہے ادھر انقیاد، ور قلب و من حراشت ادھر تعدب. یہ ساری وہی مثال جو ابھی ہم نے خارج میں بتائی. تو فکیف لا یمکن فی حق انسان، جب جانور میں یہ تبدیلی ہو سکتی ہے تو پھر انسان کے حق میں کیسے ممکن نہیں ہے؟ تو اس میں مسئلہ آتا ہے کہ یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا جانور کہ جس کو انسانی پاخانہ کھانے کی عادت ہو گئی ہو تو اس کا استبرا کروایا جاتا ہے، یعنی اس کی وہ عادت چھڑوائی جاتی ہے. تو اگر عادت چھڑوانا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر یہ والا مسئلہ ہی نہیں آتا. تو یہ مسئلے کا آنا بتا رہا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی عادت چھڑوائی جا سکتی ہے، تو انسان میں بطریقے اولا امکان ہے کہ عادت چھڑوائی جائے. اب ہم کہتے ہیں کہ بعض عادتیں ہم دیکھتے کہ چھوٹتی نہیں ہیں بعض لوگوں میں، کہ لاکھ اس کے اوپر کوشش کی جائے مگر وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتے ہیں. جن کے لیے اس شام میں مثال دی جاتی کتے کی دم کی، کہ اس کو مثلا آپ مثلا دو گھنٹے پکڑ کے رکھے، جب تک پکڑ کے رکھا سیدھی ہے، جیسے چھوڑیں گے وہاں پہ ٹیڑھی ٹیڑھی ہو جائے گی. تو کہتے ہیں بعض میں اگر ایسا نہیں ہوتا اس کے لیے ہم کلی طور پہ انکار نہیں کر سکتے کہ عادتیں تبدیل نہیں ہو سکتی. کچھ لوگوں میں نہ ہونا ان کی اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا اس کے اپنے مثلا جو ہے وہ خراب طور و طریقے کی وجہ سے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلی طور پہ اگر عادتیں پڑ جائیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں. کہتے وہ عدم و قبول باز یہاں بن نسبت عدت باز رہو، کہ بعض اگر قبول نہیں کرتے تو بعض دوسرے قبول کر پاتے ہیں. کہتے ہیں مشاہدہ تھے وہ تجربہ تھے، اس لیے کہ مشاہدہ اور تجربہ اس کا موجود ہے. اچھا بعض چیزیں مثلا جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس میں ہم بسا کو دیکھتے ہیں کہ تبدیلی نہیں ہوتی ہے مگر اس کا تعلق جو ہے وہ شرعی احکام سے نہیں ہے. مثلا کوئی شخص جو ہے وہ ذہنی اعتبار سے کمزور ہے یا بھلکنا ہے، مثلا نسیان ہے اسے اور وہ عادت نہیں جاتی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق شرعی احکام سے نہیں ہے، اسے ہم ان کو جو ہے اس سے ملا نہیں سکتے ہیں. کہ تو حاضر بعض مما لا یکن تعلق کی تکلیف ہے، کہ بعض یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ شرعی احکام کا تعلق ہی نہیں ہے. پھر اخلاق متعلق تبیر قوت اقلیت، جیسے وہ احکام کے جن کا تعلق قوت اقلیت سے ہے، مثلا زکاء اور حفظ و حسن تعقر وغیرہ. جیسے بعض افراد ذہین ہوتے ہیں، بعض میں حافظہ زیادہ ہوتا ہے، بعض میں تعقل کی قوت زیادہ ہوتی ہے کہ جو بات بتائی جائے فوراً سمجھ جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور چیزیں تو مگر اس کا تعلق جو ہے احکام شریعت سے نہیں ہے کہ مثلا ذہین افراد کے اوپر دو نمازیں زیادہ واجب ہوں، کم ذہین لوگوں کے اوپر دو کم واجب ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کی کمی اور زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ تصف ہو یوتی اختراف الاشخاص سے اور اخلاق فی ازارت و اتصاف بالضد بالامکان و تأثر و سہولت و تأثر و بالتقریر و رفع بالتے. کہتے یہ جو اختلافات پائے جاتے ہیں کہ بعض میں بعض قوتیں زیادہ ہوتی ہے، بعض میں دیگر بعض قوتیں زیادہ ہوتی ہے، تو یہ تو انسان کے مختلف ہونے میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے. اسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دو آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، تو دو آدمی کے اخلاق بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تبدل واقع نہیں ہو سکتا. کہتے وہ رضا لو تفہست اشخاص العالم لم تجد شخصین متشابہین فی جمیع اخلاق. اس سے اگر آپ جستجو و تحقیق کرنے نکلے تو پورے عالم میں آپ کو دو ایسے آدمی نہیں ملیں گے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے ہر لحاظ سے متشابہ ہوں. کملا تجد اثنین متماثرین فی صورت، جیسے دو آدمی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے کہ صورت کے اعتبار سے متماثر ہوں، کہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ ہم مثل ہوں. اسی طرح اخلاق میں ایک چیز نہیں ملتی ہے. وقار ارستاتالیس، ایک یونانی فلسفی کے قول کو یہاں پہ نقل کر رہے ہیں کہ جو بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اخلاق جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے انسان سے، کہ یمکن سیرورت الاشرار اخیارن بالتعذیب، کہ برے آدمی جو ہیں وہ اچھے بن سکتے ہیں اگر وہ مسلسل پریکٹس کریں اس برائی کو چھوڑنے کی. الا ان ھذا لیس کلیا، البتہ یہ قانون کلی نہیں ہے کہ فانہ ربما اثر فی بعضہم بالزوار و فی بعضہم بالتقریر و ربما لم یؤثر اصلا. کہتے افراد کی تین قسمیں ہیں، جب آپ اس کو تعریف کریں گے، جب اس کو ادب سکھائیں گے، جب اخلاق سکھائیں گے، تو افراد کی تین قسمیں سامنے آئے گی. بعض ایسے ہوں گے کہ جو جلدی سدھر جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جو کافی دیر سے سدھریں گے، بعض ایسے جو اصلا نہیں سدھریں گے. تو یہ تینوں قسم افراد کی جو ہے وہ پائی جائے گی، مگر اصل حکم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کوئی بھی عادت یا کوئی بھی اخلاق کی خرابی ایسی نہیں ہے کہ جس کو انسان سدھارنا چاہے تو سدھار نہ سکے. اچھا، اب یہ تبدیلی جو لانی ہے، تغیر لانا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سرے سے بھاگ کے انسان جو ہے وہ دوسرے سرے پہ بیٹھ جائے. ایک شخص کو مثلا جو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ہم کہہ کہ اس کو اس کی یہ عادت چھوڑنی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ عادت بنا کے کبھی غصہ کرے ہی نہیں. وہ تو افراد و تفرید ہوگی کہ ایک برائی سے نکل کے جو ہے وہ دوسری برائی میں مبتلا ہوگا. تو چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مقام وسط پہ آنا ہے، درمیانی نقطے پہ آ کے اسے رکنا ہے، افراد و تفرید کا شکار نہیں ہونا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ایک سرے سے بھاگ کے جو انسان دوسرے سرے پہ بیٹھ جائے. اس کے لیے بعض مثال بھی مصنف میں دی ہیں کہ سمر مراد میں تغیر لیس رفع الغضب والشہوت مثلا، کہ تغیر اور تغیر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے غضب کو بالکل ختم ہی کر دے، اپنی خواہش کو بالکل ختم ہی کر دے. کہ فین نظار کا محال، کہتے یہ چیز محال ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان جو قوت غضبیہ کو مکمل طور پہ ختم کر دے یا قوت شہویہ کو مکمل طور پہ ختم کر دے. یہ تو ان لوگ حال بھی دیکھ سکتے ہیں ہم کہ جنہوں نے رہبانیت کے دعوے کیے اور دنیا سے کنارہ کش ہو کے عبادت کرنے کسی ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، مگر وہاں پہ بھی اپنی خواہشات کو دبا نہیں سکے، اور جب صحیح راستہ نہیں ملا تو وہ غلط راستے کے اوپر چلے گئے. جو کلیساؤں کے واقعات ہوتے ہیں یا دوسرے مثلا جو ہے وہ مقامات پہ واقعات ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جس خواہش کو دبانا ممکن ہی نہیں ہے اس کو دبانے کی کوشش کی. تو جیسے پانی کا اگر راستہ ایک جگہ سے بند کیا ہے تو دوسری جگہ سے نکلے گا. تو خواہشات ختم نہیں ہوتی، اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. کہ اصل یہ کہ قوت غضبیہ کو مار نہیں دینا ہے، ورنہ انسان بزدل بن کے بیٹھ جائے گا، ابھی غصہ ہی آئے گا نہیں. قوت شہویہ کو مار نہیں دینا ہے، بلکہ قوت شہویہ اور غضبیہ اور وہمیہ کو اپنے قابو میں کرنا ہے. کہ فائن سارے کا محال ہوں، اسی لیے تو ناممکن ہے کہ انہما مخلوقتان فائدتین ضروریتین فی الحیات، اسی لیے کہ پروردگار عالم نے ان کو خامخواہ خلق نہیں کیا ہے، یہ قوتیں جو ہیں وہ انسان کی حیات کے اندر فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں. اسی کہ اگر انسان میں قوت غضب یا ہو ہی نہیں تو انسان جو ہے وہ کبھی اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے عوادی نہیں ہوگا، کبھی وہ اپنے سامنے آنے والے ضرر کو دور کرنا چاہے گا ہی نہیں. یا قوت شہویہ اگر انسان کے پاس ہو ہی نہیں تو کبھی اسے کھانے پینے کی خواہش ہی نہیں ہوگی، یا کبھی یہ نسل بڑھانے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا. کہ اس ذو ان کا تر غضب و انسان بھی کلیا لم یدفع نفسہ ما یحرقہ و یوزیہ وامتنع جہاد الکفار، کہتے ہیں اگر قوت غضب یا منقطع ہو جائے انسان سے، مکمل طور پر منقطع ختم بالکل زیرو پہ آ جائے قوت غضبیہ، تو پھر جو ہے انسان اپنے نفس سے دفاع نہیں کر سکے گا اس چیز کا کہ جو اسے ہلاک کرنے والی ہے یا اسے اذیت پہنچانے والی ہے. اب وہ دیکھے کوئی چیز کاٹ رہی ہے، کاٹنے تو قوت غضبیہ ختم ہو گئی کہ اسے غصہ آئے اس کو ہٹائے اپنے، یا کوئی چیز تکلیف پہنچا رہی ہے وہ پہنچانے دے گا اس کو. اس لیے کہ قوت غضبیہ سبب بنتی کہ انسان جو اپنا دفاع کرتا ہے، اور جہاد جو کفار سے کیا جا رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اسے کہ جہاد جب انسان کرتا ہے تو اس کی بنیاد قوت غضبیہ کے تحت پیدا ہونے والا جذبہ ہوتا ہے. ورم ان ادوان ہو شہوت و تعام رم تب کے حیات ہو، اگر کھانے کی خواہش ہی ختم ہو جائے تو زندگی باقی نہیں رہے گی، اسی لیے زندگی کی بقا جو ہے وہ خوراک کے اوپر ہے. ولو بطر ان ہو شہوت الوقائے وقائے پر مرا رضا نسل، اور اگر جنسی خواہش ختم ہو جائے تو پھر نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو مقصد جو ہے خواہشات کو ختم کرنا نہیں ہے، بل ار مراد و رد ہوما ان افراد و تفریح عدد وسعت، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان خواہشات کو، ان قوتوں کو، چاہے قوت غضبیہ ہو، وہمیہ ہو، شہویہ ہو، ان کو افراد و تفریح سے بچا کے وسعت پہ لانا ہے، کہ نہ ادھر جھکے انسان نہ ادھر جھکے، بلکہ درمیانی نقطے پہ آ جائے. کہ مثلا قوت شہویہ کے خواہش کے تحت کھانا کھائے مگر یہ دیکھے کہ حلال ہیں تو کھائے، حرام ہے تو نہ کھائے. قوت غضبیہ کی بنیاد پہ جب اپنا دفاع کرے مگر دفاع کرنے میں وہ والا کام کرے گا جو حلال ہو، وہ والا کام نہ کرے گا جو حرام ہو، یعنی وسط پہ جو ہے اس چیز کو زیا ہے. تو فرمطلو وہ فی صفت غضب خلو و نفس یعنی جبن و تحور و اتصافوں پہ اس نے حمیت حصے حمیت دے. تو مقصد قوت غضب یا سے یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو تفریح سے بچائے. قوت غضب یا کا تفریح کیا ہے؟ جبن، تحور، انسان ڈرکوک ہو جائے، بزدل ہو جائے، جس پہ بات کا غصہ آنا چاہیے اس پہ بھی نہ آئے، اس سے بچائے. وہ اتصاف پہ حصے حمیت دے اور خوددار کی منزل پہ دے اپنے آپ کو، جس منزل پہ اسے ہونا چاہیے وہاں آ جائے. یہ نہ ہو کہ بات بات پہ غصہ کر رہا ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ کسی بھی بات پہ غصہ نہ آ رہا ہو، بلکہ جہاں پہ غصہ آنا چاہیے وہاں پہ آئے. اب غصے کے اظہار کا مرحلہ آتا ہے، تو غصے کے اظہار کے وقت وہ دیکھے کہ کیا شریعت نے اجازت دی ہے، کیا شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، تو وہ مقام وسط ہوگا. اگر وہ شریعت کے دائرے سے نکل کے افراد و تفریح کا شکار ہوا تو وسط سے جو ہے وہ ہٹ جائے گا. اب کیسے پتا چلے ہمیں کہ قوت غضبیہ کا وسط کیا ہے؟ کہ تو وہ ہوا یہ سر اذا استحسن حسن شرن وقرن، کہ اس چیز کو کرے گا جو شرن وقرن صحیح ہو تو وسط حاصل ہو جائے گا اسے، اور اگر شرن اور اقرن سے ہٹ جائے گا کہ ودا یا سر ایزا استحسنا عدم ہو قضا دے، اور اگر اس کا عدم ہو یعنی شرعی اور عقلی حدود سے وہ باہر نکل جائے گا تو پھر وسط سے ہٹ جائے گا، پھر وہ افراد اور تفرید کا شکار ہو جائے گا. وہ قذر حارفی صفت شہوات، یہی حال جو ہے وہ خواہش والی صفت کے اندر ہے، کہ انسان میں جب خواہش پیدا ہو تو اب اس کو جب وہ خواہش پوری کرنے کا مرحلہ آئے تو حلال اور حرام کا خیال کرے، حلال ذریعے سے پوری کرے، حرام ذریعے سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ وسط ہوگا. مگر اگر خواہش پوری کرنے کے مرحلے پہ حلال اور حرام کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کا مطلب وہ افراد کا شکار ہو گیا، یا خواہش ہی ختم کر دی اس نے تو وہ تفرید کا شکار ہو گیا. کہ ولا رہے بافی انا رد باز موجودات ناقصت من قوا وغیرہ اذا وجدت فیہ قوت الکمار الی کمارہ ممکنون. اب اس بات کو بیان کر رہے کہ آیا انسان جو ہے وہ کمار کی منزل پہ پہنچنے کا اہل ہے یا نہیں ہے, وہ کمار کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا ہے. تو کہتے اس کے بعد آپ یہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کھجور کی گٹھلی اٹھائیں, کتنی چھوٹی سی گٹھلی ہے, اب آپ یہ کہیں کہ یہ جو ہے کھجور کی گٹھلی جو ہے یہ کھجور کا درخت ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو کہہ سکتے کہ یہ کھجور کا درخت ہے یا آپ نہیں کہہ سکتے, تو آپ بالفعل نہیں کہہ سکتے, بالکوا کہہ سکتے. آپ کھجور کی گٹھلی کو اٹھا کے آپ یہ کہہ سکتے کہ بالفعل یہ کھجور کا درخت نہیں ہے, آپ یہ کہہ سکتے بالکوا یہ کھجور کا درخت ہے. کہتے یہی حال ہماری صورت حال ہے کہ ہم کمار کے منزل پہ پہنچنا چاہیے تو پہنچ سکتے ہیں بالکوا کہ قوت ہے. کرنا کیا پڑتا ہے کہ جس طرح سے آپ کو اس کھجور کی گٹھری کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھیں گے, زمین پہ جہاں دبانا ہوگا مناسب مٹی دیکھ کے وہاں دبائیں گے, پھر اس کا لحاظ کریں گے, جو تربیت کے مراحل ہیں اس سے گزاریں گے, تو یہی جو گٹھری ہے کچھ سالوں کے بعد ایک درخت بنا ہوا ہوگا. کہتے یہی جو ہے نفس کی کیفیت ہے کہ جس ماحول میں اس کو رکھنا ہوگا وہاں رکھیں گے, جو چیزیں اسے چاہیے وہ فراہم کریں گے, جن چیزوں سے اس کو بچانا ہوگا اس کو بچائیں گے, تو یہی جو ہے کمار کے منزل پہ پہنچ جائے گا. تو بالکوا جو ہے ہر آدمی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ کمار کی منزل تک پہنچ سکے. تو انسان دیکھتا ہے کہ اپنے آپ میں کمار کی قوت ہے کہ اذا وجدت فیہ قوت اور کمار الی کمارہ, ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پہ, ایک کمار سے دوسرے کمار کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے, یہ ممکن ہے اس کے لیے. البتہ اذا کان رہو شرط یرتبط تو بے اختیار عبد, اس کی شرط ہے اور وہ یہ کہ عبد ان باتوں کا لحاظ رکھے کہ جو باتیں اسے کمال تک رہ جاتی ہیں, کہ کما ان نواتا یمکن ان تصیر نخرن بتربیت, کہ جس طرح سے ایک گٹھری کے لیے ممکن ہے کہ وہ درخت بن جائے کھجور کا, البتہ بتربیت تربیت کے ذریعے سے. کیوں کہتے ہیں وجود قوت نخریت فی ہے, اسی کہ اس گٹھلی کے اندر جو معمولی سی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, بالکوا صلاحیت ہے کہ یہ کھجور کا درخت بن سکے. مگر یہ بالکوا کے منزل سے نکل کے بالفعل کے منزل پہ کب پہنچے گی یہ گٹھلی؟ کہتے وہ توقف فعلیت ہا اور اشرط تربیت الا بید العبد, مگر اس کا بالفعل کھجور کا درخت بننا یہ اس بات پہ موقوف ہے کہ بندے کے ہاتھ سے اس کی تربیت ہو, کہ انسان اس گٹھری کو اٹھا کے پھینک نہ دے بلکہ اس کو جس مقام پہ رکھنا ہے وہاں پہ رکھے, جن چیزوں کو مہیا کرنا چاہیے اس کو مہیا کرے, جن چیزوں کو دور کرنا چاہیے وہ دور کرے, تو پھر خود بخود ہی جو ہے وہ درخت بن جائے گی. نہیں گٹری کو آپ اس زمین میں ڈالیں گے نا کہ جہاں پہ درخت بننے کا چانس ہے اس کا, ٹھیک ہے؟ تو انسان کا کمال چاہتا ہے تو اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھے گا کہ جہاں جو ہے وہ کمال کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے. اب گٹری کو بھی آپ جو ہے کسی پہاڑ میں مثلا پہاڑ کھود کے پتھر کے بیچ پہ رکھ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں وہ درخت نہیں بن سکتی. جیسے انسان اپنے آپ کو بالکل جو ہے بے حیا لوگوں کے ماحول میں رکھے گا, گناہ گاروں کے ماحول میں رکھے گا, تو سیدھی بات ہے وہ کمال کی منزل پہ نہیں پہنچے گا. تو جیسے اس کو زمین اسی کے مطابق دینی پڑے گی, ہمیں بھی اسی ماحول میں جو ہے رہنا پڑے گا کہ جہاں پہ ہم آگے بڑھ سکے. جی ہاں وہ استثنا ہی صورتحال ہوتی ہے, مگر نہیں اس میں بھی ہو سکتی استثنا, بعض اوقات پہاڑ سے درخت نکل آتا ہے مگر عام طور پر نہیں نکلتا, وہ تو اس سے ساری صورت یار درختوں میں بھی نظر آتی ہے ہمیں, بعض وقت جو ہے صحرا میں جو ہے درخت نکلے ہوئے ہوتے ہیں, مگر اس سے انسانوں میں استثنائی صورت ہو سکتی ہے. مگر اس میں بھی اگر ہم تحقیق کریں تو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, کہ جس کی وجہ سے وہ برے ماحول میں رہ کے بھی وہ اچھا بنا. اسے کائنات کا پورا نظام جو ہے وہ اسباب و عذر کے اوپر ہے. جب تک سبب فراہم نہ ہو مسبب وجود میں نہیں آتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمیں سبب معلوم ہوتا ہے کبھی سبب معلوم نہیں ہوتا ہے. ہم سے مسبب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے اس برے ماحول میں, مگر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. وہ سبب ہم دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سبب کہیں اور پہ بھی ہوتا تب بھی یہ اچھا ہو جاتا. تو کہتے جس طرح سے یہ گٹھلی بندے کی تربیت کے ذریعے سے درخت بن سکتی ہے, کہتے فقزار کا یمکن و تعدید و قوت غضب و شہوت بے ریاضت اور مجاہدت. کہتے اسی طرح سے قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو بھی ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جی جی قوت وہمیہ کو بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی تینوں عقلیہ کے دعوے آ سکتی ہیں, قوت وہمیہ غضبیہ اور شہویہ. اور جب تابع ہوگی تبھی انسان جو کمال کی طرف بڑھنا شروع کرے گا. جب تک قوت عقلیہ ان کے تابع ہوگی تب تک انسان جو ہے وہ پیچھے ہی چلا جائے گا. نہیں قوت وہمیہ میں یہ ہے کہ وہم اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں. جہاں گمان نہیں کرنا چاہیے وہاں گمان کر رہا ہوتا ہے, جیسے بدگمان جس کو کہتے ہیں بدگمانی. اور جہاں گمان کرنا چاہیے وہاں کر رہا ہے وہ اچھا گمان ہے. تو اب اگر عقلیہ کے کنٹرول میں ہوگی قوت وہمیہ تو جہاں اسے گمان کرنا ہے وہاں کرے گی یا نہیں کرنا ہے وہاں نہیں کرے گی. مگر اس کے قابو سے نکل جائے گی تو ہر جگہ بدگمانی کرتی چلی جائے گی. تو تینوں قوت ہے, قوت شہویہ غضبیہ اور وہمیہ, یہ تینوں اگر قوت عقلیہ کے کنٹرول میں آئے گی تو پھر کمال کا سفر شروع ہوگا. وہ بھی شروع ہونے میں بھی یہ ہے کہ جب تک اس نے اطاعت کی تھی قوت شہویہ کی غضبیہ کی وہمیہ کی, اس اطاعت کی وجہ سے وہ پیچھے چلا گیا ہے. تو پہلے اسے آگے آنا ہوگا, آگے آنے کے بعد پھر سفر شروع ہوگا. جیسے ایک انسان کو جانا تھا مثلا عشق کی طرف, اس نے سفر شروع کیا ویشت کی طرف, 500 کلومیٹر آگے چلا گیا, پھر خیال آیا کہ نہیں مجھے تو جانا اس طرف تھا. تو پہلے کیا کرنا پڑے گا اس کو, یہ 500 کلومیٹر واپس آنا پڑے گا. واپس آ کے پہلے تو اس جگہ پہ آئے گا اور پھر ادھر سفر شروع کرے گا. تو جتنا پیچھے گیا اس کا تو واپس آنا ہی پڑے گا اس کو. یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے جب وہ جا رہا تھا تو 50 کلومیٹر کی اسپیڈ سے جا رہا تھا تو 10 گھنٹے میں پہنچا تھا. اب واپس آتے اس کا احساس ہے کہ تو بہت غلط ہو گیا, مجھے ادھر جانا تھا. تو 100 کی اسپیڈ سے آئے تو 5 گھنٹے میں سفر طے ہوگا, مگر آنا تو پڑے گا اسے اتنا واپس آئے گا, پھر جو ہے وہ آگے کا سفر شروع ہوگا. تو جو بد اخلاقی اور بد کرداری کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس کا تو ازالہ پہلے کرنا پڑے گا, وہ ختم ہوگا تو پھر جو ہے آگے کا سفر شروع ہوگا. تو کہتے اسی طرح سے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ مقام وسط پہ پہنچا دے قوت غضبیہ اور شہویہ کو ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے سے, کہ وجود قوت تعدیر فیہما, اسے کہ دونوں میں یہ صلاحیت ہے کہ مقام وسط پہ آ سکے. ایسا نہیں کہ قوت شہویہ ہمیشہ افراد میں ہوتی ہے یا تفرید میں ہوتی ہے, قوت غضبیہ ہمیشہ افراد میں ہوتی ہے یا تفرید میں ہوتی ہے. نہیں, وہ دونوں وسط پہ آ سکتی ہیں. کوشش کرنا, جد و جہد کرنا, وہی تقریباً اچھے تفسیر یہ ہے. ریاضت و مجاہدہ تقریباً ایک ہی چیز ہے کہ جد و جہد کرے انسان. معاشرے کی اصلاح میں بھی اثر کرتی ہے. نہیں, معاشرے کی اصلاح سے مراد ہے کہ ہم جا کے جب اصلاح کریں گے تو ہمیں یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ان کی یہ قوت وسط پہ آ جائے. کہ لوگوں کے میں مثلا جو ہے وہ بعض وقت قوت غضب یا غالب ہوتی ہے حالات کو دیکھ کے, تم کو وسط پہ لانا ہے کہ یہاں پہ غصہ کرنا چاہیے مگر غصے کرتے وقت شریعت کے دائرے میں رہنا ہے, شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے. تو قوت غضب یا کو وسط میں لانا ہے. اس طرح سے معاشرے میں اگر بے حیائی ہے, بے شرمی ہے, فحاشی ہے, گناہ ہے, تو وہاں پہ وہی قوت شہویہ کو قابو میں کرنے والی بات سکھا لیں گے. قوت شہویہ کو وسط میں لانا ہے, یہ نہیں کہ خواہشیں ختم کروانی ہیں. کیونکہ برائی سے بچنے کا طریقہ ہے کہ شادی کرنا سب چھوڑ دے, یہ طریقہ نہیں, یہ تو اور مطلب برائی میں ڈالنے والی بات ہے. تو وسط میں لانا ہے. تو معاشرے میں اصلاح کے لیے بھی جب جائیں گے تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ تینوں قوتوں کو ہم وسط میں لائیں. مگر آغاز جیسے ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے کرنا ہے، جب ہم اپنے آپ کو قابو میں کر لیں گے تو پھر لوگوں کو یہ باتیں سکھانا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوگی. تو دونوں کو جو وسط میں لانا ممکن ہے، البتہ علی شرط ارتبط بہ اختیار عبد، البتہ یہ بندے کی چوائس کے اوپر ہے کہ وہ چاہتا ہے وسط میں لانا یا نہیں چاہتا ہے. صرف ہم ارادے کرتے رہیں مگر ارادہ ہو گیا کل سے اچھے ہو جائیں گے، وہ کل کبھی نہیں آتی. جب ارادہ کرنا ہو تو نہ فقط آج بلکہ ابھی سے، تبھی انسان کوئی چیز کام کر سکتا ہے. کل پہ ٹالے گا تو وہ کل کبھی آتی نہیں. بہت سے لوگ ملیں گے کہتے ہیں ہاں میں نے سوچ لیا کل سے نمازی بن جانا ہے، وہ پھر ایک سال بعد ملیں گے پھر بھی آپ کو یہی بات کہیں گے کیا ارادہ کیا کل سے نمازی بننا ہے، کل کبھی نہیں آتی ہے. تو جس کام کا آغاز کرنا ہو وہ انسان آج اور ابھی سے شروع کرے، تبھی جو ہے ہو سکتا ہے. انسان کے ذہن میں آئے کہ مجھ میں جو ہے فنا خرابی ہے، اس کو دور کرنا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ میں پہلی تاریخ سے شروع کرنا چاہیے یا جمعے کا دن نیک ہے جمعے کے دن سے شروع کرے، بلکہ خرابی کو دور کرنا ہے تو وہ آج سے ہی دور کرنا ہے، وہ ابھی سے کرنا ہے. اس کے لیے مثلا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مثلا جو ہے طے کر کے فنا تاریخ سے ہی شروع کریں گے، مگر یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ کیسے ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے. غم یمکن لنا قد اوہما بالکلیت، اگرچہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ریاضت اور مجاہدے میں افراد و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، خود ریاضت کے اندر بھی وہ مجاہدے کے اندر بھی، اور وہ قوت شہویہ کو قابو کرنے کے چکر میں قوت شہویہ کو ختم کرنے کے اس میں لگ جاتا ہے، وہ ختم تو نہیں ہو سکتی. قوت غضبیہ کو قابو کرنے کے بجائے اسے ختم کرنے کے اس میں لگتا ہے، تو وہ ختم تو نہیں ہوتی ہے. تو ریاضت جس سمت میں کرنی اسی سمت میں کی جائے، مجاہدہ جس سمت میں کرنا ہے اسی سمت میں کیا جائے. انسان یہ نہ سوچے کہ میں کھانے کی خواہش ہی ختم کر دوں، اس لیے میرا ہاتھ کبھی حرام میں چلا جاتا ہے کبھی حلال میں جاتا ہے تو کھانا پینا ہی چھوڑ دوں، تو یہ غلط رویہ ہے، غلط طریقہ ہے ریاضت اور مجاہدہ کا. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صحیح سمت میں ریاضت اور مجاہدہ کیا جائے. کما لا یمکن لنا اعدام و شین من موجودات ولا ایجاد و شین من معدومات، جیسے انسان کے لیے کسی وجود کو عدم میں لے جانا یا کسی معدوم کو وجود میں لانا ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے وہ قوت شہویہ کو بالکل ختم کر دے یا قوت غضبیہ کو بالکل ختم کر دے. اسے اس سمت میں اگر کسی نے کوشش کی تو وہ ناکامی ہوگا، اور ہم جو اس کے مشاہدہ دیکھتے بھی ہیں کہ مثلا چاہے وہ پادریوں کی کوششیں ہوں چاہے ہندو سادھوؤں کی کوششیں ہوں، آگے جا کے جب ان کی قصے کہانیاں پتہ چلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے حقیقت میں وہ ان قوتوں کو ختم نہیں کر سکے، بلکہ یہ قوتیں خود ان کے اوپر غالب آ گئی اور پھر جو ہے وہ غلط راستے پہ مثلا جو ہے وہ چل پڑے. وہ ثم شرائط الرد تختلف بنسبت اشخاص اور اخلاق، اچھا اب جو مجاہدہ جو کرنا ہے ریاضت جو کرنی ہے تو اب اس کے شرائط مختلف ہیں، اس کے طور و طریقے مختلف ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس خرابی کو دور کرنا چاہ رہا ہے، اور پھر انسان جس خرابی کو دور کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کے اندر کتنی راسخ ہوئی ہے، اسی اعتبار سے مجاہدہ اور اسی اعتبار سے کوشش ہوگی. جیسے ابھی ہم نے مثال دی کہ ایک انسان اگر غلط راستے پہ سفر کیا ہے تو اگر 500 کلومیٹر آگے چلا گیا ہے تو اتنا ہی پیچھے آنا پڑے گا، اور اگر 1000 کلومیٹر گیا ہے تو اتنا ہی پیچھے آنا پڑے گا. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ خرابی اس کے اندر راسخ کس حد تک ہو گئی ہے، جس حد تک راسخ ہوئی ہے اسی اعتبار سے اس کو مجاہدہ اور ریاضت کرنی پڑے گی. تو یہ جو ہے اشخاص اور اخلاق کے اعتبار سے مختلف ہوگا، شخص کون ہے اور خرابی کون سی ہے، یہ دونوں اعتبار سے فرق ہوگا. وَلَيْسَ نَرَى أَنَّ التَّبْدِيلَ يَخْتَلِفُ بِاِقْتِرَافِ مَرَاتِبِ السِّيَاسَاتِ وَالتَّعْدِيبِ، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں جو لوگوں میں لائی جاتی ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں کہ تعدیب کرنے والا کون ہے، جن کو کی جا رہی وہ کون ہے، اور وہ مقام کون سا ہے کہ جہاں پہ تعدیب کی جا رہی ہے. عام طور پہ چار چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں کسی بھی مقام پہ تبدیلی لانے کے حوالے سے. ایک چیز کہ تبدیلی لانے کی کوشش کرنے والا کون ہے، یعنی مبلغ خود. دوسرا وہ لوگ کون ہیں جن کے اوپر مطلب تبدیلی کی جا رہی ہے. تیسرا زمانہ کون سا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ جگہ کون سی ہے. یہ چاروں چیزیں جو اس کے اندر اثر انداز ہوتی ہے. اگر مثلا مبلغ خود جو ہے باعمل نہیں ہے تو ممکن ہے یہ تینوں چیزیں جو موافق ہو مگر اس کی تبلیغ جو ہے وہ کام نہ آئے. اچھا مبلغ تو مثلا اہل ہے مگر جن پہ تبلیغ کی جا رہی ہے وہ لوگ بالکل جو ہے جنگلی ہیں, سمجھتے نہیں کسی بات کو مثلا. ویسے تو اب ایسا زمانہ نہیں رہا مگر بالفعل ایسے لوگ مل گئے تو ممکن ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ زیادہ عرصہ محنت کرنی پڑے, ناممکن تو نہیں ہوگا کسی پر بھی مگر زیادہ عرصہ محنت کرنا پڑے. اس کی وجہ اگر وہ یہ مبلغ ایسے علاقے میں گیا کہ جہاں کے لوگ جو ہے حق کو قبول کرنے کے پہلے سے آمادہ تھے تو اثر جلدی ہوگا. تو ایک مبلغ کے اوپر, ایک ان لوگوں کے اوپر کہ جن کی وہ تبدیل کی جا رہی. پھر اس طرح سے زمان و مکان کا بھی اثر ہوتا ہے. ایک بات ہم عام دنوں میں کہیں اور ایک بات جو ہم ماہ رمضان میں کہیں, اثر میں فرق ہوتا ہے. ایک بات ہم عام دنوں میں کہیں مثلا ایام اذیٰ میں کہیں کہ جب لوگوں کا دل ویسے ہی مثلا عزاداری میں آنسو بہا کے نرم ہو چکا ہوتا ہے, حق کو قبول کرنے کے آمادہ ہوتے ہیں, تو زمانے کا اثر ہوتا ہے. اسے جگہ کا اثر ہوتا ہے کہ ایک شخص کو ہم کراچی میں بیٹھ کے تبلیغ کریں, ایک مثلا جو حج پہ آیا ہوا ہے اس کو ہم مکہ میں تبلیغ کریں, تو وہ جگہ کے اعتبار سے وہ زیادہ حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. تو مقدس مقامات میں, مقدس ایام میں تبلیغ کے اثرات جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ چاروں چیزوں کا جو ہے اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے. تو اشخاص کے اختلاف سے بھی اور خود اخلاق کے اعتبار سے بھی کہ جن لوگوں پہ تبلیغ کی جا رہی ہے ان کی کیفیت کیا ہے, وہ خرابیاں ان کے اندر راسخ ہو چکی ہیں یا اگر نہیں راسخ نہیں ہوئی ہے, اس کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے. ایک زمان, ایک مکان, ایک خود تبلیغ کرنے والا, ایک وہ لوگ جن پہ تبلیغ کی جا رہی ہے. ممکن آپ کہیں کہ انسان اپنے آپ کو سدھارنا چاہ رہے ہیں تو اس میں تبلیغ کرنے والا بھی خود ہی ہوگا اور جس پہ تبدیل کی جا رہی ہے وہ بھی خود ہی ہوگا, تو اس اعتبار سے تین بھی بن سکتے ہیں مگر جہتوں کے اعتبار سے پھر بھی چار ہی رہیں گے کہ سدھارنے والا کون ہے اور جس کو سدھارا جا رہا ہے وہ کون ہے. ہو سکتا ہے سدھارنے والا خود ہی ہو اور اپنے آپ کو سدھارنا چاہ رہا ہو, تو پھر اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ جنگلی تو نہیں بالکل, کہ ماننے کو تیار نہیں ہے یا کہ نہیں نند دل ہیں چاہتے اپنے آپ کو سدھارنا. پھر ہو سکتا ہے کہ انسان دیکھے کہ عام حالت میں جو میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکوں گا, آشر کے دن اپنے آپ کو نصیحت کرے, آشر دن عہد کر کے اب جو مجھے برائی چھوڑنی ہے, دن کا اثر ہوگا. اس دن جو ہے تمام مومن کے دل جو نرم ہوتے ہیں مسائل پہ آنسو بہا کے, یا مثلا شب قدر کو پروردگار سے وعدہ کر کے میں فنا برائی چھوڑ دوں گا, تو ایام کے اثرات ہیں. اس سے مقدس جگہ پہ جا کے اپنے آپ سے عہد کرے کہ فنا خرابی اس کو میں چھوڑ رہا ہوں میں آج سے, تو وہ جگہ کا اثر ہوتا ہے. تو یہ خود مثلا پبلک میں جائے تو وہ چارج الگ الگ ہو جائے گی, اپنے آپ پہ کرے تو گویا تین چیزیں ہوگی, مگر جہتے کے اعتبار سے وہی چار ہو جائے گی کہ خود سدھارنے والا اور جس کو سدھارے جا رہے وہ بھی خود ہی ہیں. تو وَيُمْكِنْ أَنْ يَرْتَفِعَ مَذْمُومُ خُلُقٍ بِمَرْتَبَةِ مِنْ تَعْدِيبِ وَيَرْتَفِعُ بِمَرْتَبَةِ مِنْهُ فَوْقَهَا. تو ہو سکتا ہے کہ ایک اخلاق جو ہے وہ آسانی سے, اخلاق کی خرابی آسانی سے دور ہو گئی, دوسری اخلاق کی خرابی مثلا آسانی سے دور نہیں ہوئی. اور اثر و قبول اندر کل کل کن الاطفال, اور سب سے آسان جو تربیت میں اثر کو قبول کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ بچے. کہ ان کو سب سے آسانی سے جو ہے وہ اچھے اخلاق سے آراستہ کیا جا سکتا ہے, وہ برے اخلاق سے دور کیا جا سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ تیرے خلو نفوسہم یعنی ازداد اور مانیات میں نے قبول ہے, اس لیے کہ ان کے دل خالی ہوتے ہیں اس ضد سے کہ جو رکاوٹ بنتی ہے اس اچھے اخلاق کو قبول کرنے سے. ایک انسان کو جھوٹ کی عادت ہو گئی ہو اور اس کو پھر ہم سچ کی عادت ڈلوانا چاہیں, مشکل کام ہے. اس لیے ضد کی عادت موجود ہے پہلے سے اس میں. مگر بچہ جس کو ہم سچ کی عادت ڈلوانا چاہ رہے ہیں, ابھی جھوٹ کی عادت پیدا ہی نہیں ہوئی اس کے اندر, تو وہ رکاوٹ نہیں بنے گی اس کے لیے. اس لیے ہر مسئلہ اچھا ہے کہ ہمارے سے ایک شخص جس کی عادت ہو گئی چیخ چیخ کے بولنے کی, اب اس کو سدھارنا چاہے وہ کہ نرمی سے بات کرنا سیکھو, آہستہ کرنا سیکھو, تو وہ جو ضد ہے اندر وہ ٹکرائے گی, وہ رکاوٹ بنے گی. مگر بچہ ہے ابھی, اس کو ابھی سے نرمی سے بولنے کی عادت ڈالے ہم, آہستہ بولنے کی عادت ڈالے, تو ابھی یہ عادت ڈروانا آسان ہے. اس لیے ابھی جو ہے دوسری باری عادت یا تو پڑی نہیں ہے یا اگر پڑھ بھی گئی ہے تو راسخ نہیں ہو گئی ہے، اس نے جڑ نہیں پکڑ دی ہے. تو کہتے سب سے آسان جو ہے وہ اطفال ہیں. تو فیجب عدل آبا تعریب ہوں بال آداب جمیلتے، تو والدین کے اوپر واجب ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے اچھے آداب سکھائیں. وہ سون ہوں ان ارتقاب العمار کبھی ہتے حتیٰ تعداد نفوس ہوں بتر کے رسائل، اور آمادہ کرے بچوں کو کہ وہ برے اعمال کا ارتقاب نہ کرے، یہاں تک کہ ان کے نفوس جو ہے وہ رضائل کو ترک کر دے کہ ساری پستیوں سے وہ دور ہو جائے. وہ ارتقاب الفضائل، اور اچھی اور خوبی والی چیزوں کو جو ہے مرتکب ہونے کے لیے آمادہ ہو جائے. سب سے پہلا مؤدب کہ جو انسان کی اصلاح کرنے والا ہے وہ تو ذات پروردگار آدم ہی ہے، اور اس کے بعد جو پروردگار آدم کے بھیجے ہوئے اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں، اور پھر جو ہے ان بندوں کے احکام کے تحت تمام وہ لوگ کہ جو صلاحیت رکھتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، ان تمام کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کی اصلاح کریں. اور اس میں سب سے پہلی ذمہ داری اس کی اپنے گھر کی آتی ہے کہ آغاز اپنے جسم سے کرنا ہے، پھر اپنے گھر سے کرنا ہے، پھر اطراف سے کرنا ہے، اور پھر آگے جا کے باقی معاشرے کو سدھارنا ہے. ہم بعض وقت چاہ رہے یہ ہوتے کہ پورا معاشرہ سدھر جائے، ہم نہ سدھرے. تو سدھرنے کا آغاز اگر کرنا ہوگا تو اپنے آپ سے کرنا ہوگا، کہ ہم سدھرنا شروع کریں گے تو پھر معاشرہ بھی سدھرنا شروع کریں گے. تو مؤدب الاول هو الناموس الالهی والثانی اولو الاذهان قویمت من اهل المعارف حقت، کہ پروردگار آدم کی ذات اور اس کے بعد جو ہے مقدس افراد کے جس کو پروردگار آدم نے اپنے دین کے تبلیغ کے لیے چنا ہے. کہ فیجب تقید و من یراد تادیب بالنواب اسی بانیہ اولان، جو شخص اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے ضروری ہے کہ پہلے پروردگار آدم کی طرف رجوع کرے کہ وہ توفیق دے اس کی. تنبیہ بالحکم والموعظ ثانیہ، اور پھر جو ہے پروردگار آدم کے برگزیدہ نمائندوں نے جو طریقے بتائے ہیں، جو واضح نصیحت کیے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوں. اگر انسان چاہتا ہے کہ ایک خرابی جو مجھ میں ہے میں دور کروں، تو سب سے پہلے تو توفیق پروردگار کا طالب ہو، اور اس کے بعد دیکھے کہ معصومین نے اس خرابی کو دور کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے اوپر عمل کریں تو پھر وہ اپنی خرابی کو دور کرنے کے قابل ہو جائے گا. سروار پڑے محمد
اور ہر مومن کو تو ملنا ہے حسین کے ساتھ، ہر عاشق کو ملنا ہے حسین کے ساتھ. شیخ عباس قمی جن کا نام یہاں پر معروف ہے، کتاب مفات الج